بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تفجز تبارك للشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، قدر جاری ہے اور آج کی نشست میں ہم ایک نئے سورت کی تفسیر سے درس کا آغاز کرتے ہیں. تفسیر سورت المزمل. ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه ورتل القرآن ترتیلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. سورۃ المزمل کی پہلی آیات ہیں، اور شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، المزمل المتغطی بثیابک المدثر. مزمل سے مراد وہ جو اپنے کپڑوں میں لپٹا ہوا ہے، جیسا کہ مدثر. مدثر مزمل کا معنی ایک ہے، لفظ مختلف ہیں. وهذا الوصف حصل من رسول صلی اللہ علیہ وسلم حين اکرمه اللہ برسالته. اور یہ وصف جو ہے مزمل کا اور مدثر کا ہے، اس وقت کا ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت سے اکرام فرمایا. جب وحی پہلی وحی نازل ہوئی، اس وحی پہلی وحی کے نتیجے میں جو معاملہ تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا ذکر ہے. وابتدا بانزال وحیہ برسل جبریل الیہ، اور وحی کے نازل ہونے کی جو ابتدا ہے وہ جبریل علیہ السلام کو نازل کرنے سے ہوئی. فرأى امرا لم ير مثله، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاملہ دیکھا جو کبھی اس سے پہلے دیکھا نہیں تھا. ولا يقدر على الثبات له الا المرسلون، اور اس معاملے کو دیکھنے کے بعد صرف جو اللہ تعالیٰ رسول ہے وہی ثابت قدم رہ سکتے ہیں. دیکھیں، وحی کا نازل ہونا بہت بھاری ہوتا ہے، عام بات نہیں ہے، تو اس پر جم جانا، ثابت قدم رہنا صرف اللہ کی توفیق سے ممکن ہے، اور یہ صرف رسولوں کے لیے خاص ہے جو اللہ کے رسول ہیں. فاثروا في ابتداء ذلك انزعاج، تو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے امر میں جب پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی تو بہت شدت اور انزعاج محسوس ہوا. حين رأى جبريل علیہ السلام، جب جبريل علیہ السلام کو دیکھا، فأتى إلى أهله فقال زملوني زملوني وهو ترعد فرائصه، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس لوٹتے ہیں اور اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں زملوني زملوني، یعنی مجھے کپڑوں میں لپیٹو، کپڑوں میں لپیٹو. وهو ترعد فرائصه، جبکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ڈر سے کانپ رہے تھے. فرائص کہتے ہیں کندھے کی یہ جگہ جو ہے سینے اور کندھے کے بیچ میں ہے، انسان شدید ڈر میں ہوتا ہے تو یوں جو بھی کپ کپاہٹ ہوتی ہے پورا اوپر اور حصہ جب ہلتا ہے اسے کہتے ترعد فرائصه. ثم جاءه جبریل فقال اقرأ، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلے وحی نازل ہوئی، جبریل امین علیہ السلام نازل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ فرمائے اقرأ، پڑھو. فقال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا ہوں. فغطہ حتی بلغ منہ الجہد، تو جبریل امین علیہ السلام نے ان کو جیسے سینے سے لگا کے دباتے ہیں نا، فغطہ حتی بلغ منہ الجہد، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دقت محسوس ہوئی، شدت محسوس ہوئی. وہ یعالجہ علی القراء، جبکہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام پڑھنے کا یعنی معالجہ فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھیے. فقرأ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر پڑھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. ثم القى الله عليه الثبات، فالله تعالى نے ثابت اس معاملے پہ ثابت قدم رکھا. وتابع عليه الوحي، اور وحی پہ در پہ اس طریقے سے مطابقت کے ساتھ نازل ہوتی رہی حتی بلغ مبلغ ما بلغ احد المرسلین، یہاں تک کہ ایسا معاملہ اور ایسے مقام پر پہنچے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اس مقام پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی رسول نہ پہنچ سکا. فسبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے. ما اعظم التفاوت بین ابتداء نبوت و نہایتها، کتنا تفاوت نبوت کی ابتدا سے لے کے انتہا تک، کہ ابتدا میں کتنی ڈر طاری تھا اور حالت کتنی یعنی کافی بھار اور کافی سخت معاملہ تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور انتہا دیکھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی آسمانوں کی سیر کرائی جاتی ہے اور بہت ساری چیزیں حقائق منکشف کی جاتی ہیں اور وحی پہ در پہ نازل ہوتا رہتا ہے، اور ایسا مقام حاصل کرتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی رسول کسی نبی نے نہیں پایا. ولہذا خاطب اللہ بهذا الوصف، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وصف سے یہاں پر خطاب فرمایا ہے. الذي وجد منه في اول امره، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وقت میں یعنی نبوت کے جو پہلا مرحلہ تھا اس وقت یہ معاملہ پر پیش ہوا تھا، اس کو یاد دہانی کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایها المزمل. فامر هنا بالعبادات متعلقه به، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ان عبادات جس کا تعلق آپ وسلم سے تھا. ثم امرہ بالصبر علی اذیت اعدائی، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کا، جو دشمنوں سے جو اذیت پہنچے گی اس پر صبر کرنے کا. ثم امرہ بالصدع بامرہ، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ جو دعوت ہے اس کو کھول کے بیان کرو، وہ اعلان دعوت من اللہ، اور اپنی دعوت کو اعلانیہ طریقے سے عام کرنا شروع کر دیں. فامر هنا باشرف العبادات، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ابتدا جو ہے سورت کی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، قم اللیل قم فعل امر ہے، اللیل تہجد کی نماز، رات کی نماز کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جائے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. فامرہ هنا، یہاں پر حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اشرف العبادات، عبادت سب سے شریف اور بڑی عبادت ہے، وہ الصلاة نماز کا، وہ بآکث الاوقات وافضلها، اور عبادت کے اعتبار سے نماز سب سے بڑی عبادت ہے، عبادات کے اعتبار سے، اور اوقات کے اعتبار سے رات کا جو وقت ہے وہ افضل ہوتا ہے عبادت کے لیے. وہ قیام اللیل، جب دونوں مل جاتے ہیں نماز اور رات اسے کہتے ہیں قیام اللیل، رات کی نماز یا تہجد کی نماز. ومن رحمته تعالى انه لم يأمره بقيام الليل كله، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام رات کے قیام کا حکم نہیں دیا کہ ساری رات نماز پڑھتے رہنا ہے، بل قال قم الليل الا قليلا الا قليلا، یہ رحمت اللہ تعالیٰ کی کہ تھوڑا سا رات کا کچھ حصہ آرام بھی فرمائیے. ثم قدر ذلك، پھر اندازہ لگا مقرر اللہ تعالیٰ نے، فقال نصفه او انقص منه قليلا، اي من النصف قليلا بان يكون الثلث ونحوه، وكم مرات مگر تھوڑا، اچھا آدھی رات، او انقص منه تھوڑا سا اس سے کم یعنی ایک تہائی، او زد عليه یا آدھی رات سے زیادہ، اي النصف فيكون الثلثين دو تہائی رات، مکمل رات تو نہیں ہے الا قليلا. اچھا پھر کتنا ہونا چاہیے؟ آدھی رات، یہ اس سے تھوڑا سا کم، یہ اس سے تھوڑا سا زیادہ، تھوڑا سا کم ایک تہائی، تھوڑا سا زیادہ دو تہائی، یعنی دو تہائی تک نماز پڑھتے رہیے. اچھا ورتل قرآن ترتیلا، اب نماز میں قرت تو ہوتی ہے، اب خاص طور پہ تہجد کی نماز جو قرت کا طریقہ وہ الگ سے ہے. ورتل قرآن ترتیلا، سبحان اللہ، شیخ عبد الرحمن رحمہ اللہ فرماتے ہیں فإن ترتيل القرآن به يحصل التدبر والتفكر وتحريك القلوب. اس وقت رات کی تاریکی میں ایک شخص اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اکیلا شخص کھڑا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکا ہوا ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور نماز جیسی عظیم عبادت میں مصروف ہے. وقت کو دیکھیں، رات کا تاریکی ہے اور خلوت میں اکیلا شخص ہے، عبادت نماز جیسی سب سے بڑی جو سب سے افضل ہے عبادات میں سے، نماز میں منسلک ہے، مصروف ہے، اور قرآن کے جو طریقے پڑھنے کے، ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کے آہستگی کے ساتھ کہ مخارج جو تلفظ بھی اس کو پتہ ہے کہ کیا پڑھ رہا ہے اور پھر غور فکر بھی کر رہا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس طریقے سے قرآن کا پڑھنا صلاۃ اللیل تہجد کی نماز میں یحصل بھی یحصل تدبر, تدبر حاصل ہو جاتا ہے, تفکر غور فکر کرنا, تحریک القلوب دلوں کو حرکت میں لانا, وہ تعبد بھی آیات ہی, اور جو بھی آیات ہیں جو انسان پڑھتا ہے چاہے کون آیات میں غور و فکر ہو یا شرعی آیات میں غور و فکر جو احکام ہیں, وہ تہیہ الاستعداد التامہ ہو, اور اس کے لیے جو خاص جو احکام ہے قرآن مجید کے اسے عمل کرنے کے لیے تیاری بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے. اب یہ سارا کس لیے ہے؟ ایک تمہید ہے ایک بڑے کام کے لیے. وہ کیا ہے؟ تاکہ وہ مشکل کام آسان ہو جائے. اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا, کہ بے شک ہم عنقریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قول ثقیل القا کرنے والے ہیں. وحی عام بات نہیں ہے, وحی جو ہے بہت بھاری ہے, اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں اور احکام مکلف کے لیے ہوتے ہیں, تو لفظ ہی تکلیف ہے. تو وحی اس اعتبار سے قرآن مجید کا نازل ہونا, وحی کا نازل ہونا ایک بھاری چیز ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اَيْنُوحِ إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ الثَّقِيلِ, ہم اس بھاری قرآن کی وحی فرمائیں گے, اَيْ الْعَظِيمَ, یعنی عظیم ہے معانی ہے, معنی کے اعتبار سے الجلیلت جلیل القدر ہے, اوصافہ اپنے وصف کے اعتبار سے قرآن مجید کے معنی عظیم ہے اور وصف جلیل ہے. جب یہ دونوں مل جاتے ہیں تو قرآن کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے اور یہ قرآن اور بھاری ہو جاتا ہے. وما كان بهذا الوصف, جو اس وصف سے متصف ہو, حقیق ان يتهيأ له, کہ وہ حق رکھتے اس کے لیے تیاری کی جائے, ويرتل, اس کی ترتیل کی جائے, وتفكر فيما يشتمل عليه, اور اس پر غور فکر کیا جائے جو چیز اس پر مشتمل, یعنی قرآن مجید کے لیے اب اس وحی کے لیے جو بھی احکامات نازل ہونے والے ہیں اس کے لیے تیار ہونا ہے. تیاری کیسے کرنی ہے؟ تہجد کی نماز, دیکھیں کتنی خوبصورت ہے تہجد کی نماز, کوئی مصروفیت نہیں ہے, کوئی شور بھی نہیں ہے, آپ یک سو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جاتے ہیں. صرف قرآن ویسے تلاوت ہو سکتا ہے کہ نہیں, انسان قرآن کھول کے پڑھ لے یا حافظ تو خود اپنے حافظ سے پڑھنا اٹھ کے بیٹھے پڑھتا رہے, ایک یہ طریقہ ہے. دوسرے طریقے نماز میں آپ قرآن پڑھتے ہیں اور ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہیں, کیا دونوں برابر ہیں؟ کیا دیکھیں دل کا کیفیت نماز میں اور نماز کے باہر کو دیکھنا برابر ہوتی ہے کیا؟ اور خاص اور تہجد کی نماز میں پھر کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اور پھر قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے اور ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے کرنی ہے کہ آپ ایک ایک لفظ ایک ایک معنی کو سمجھ کے آپ پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب عذاب کی آیت سے گزرتے تو پناہ مانگتے, جنت کی آیت سے گزرتے, وعد کی آیت سے گزرتے تو دعا کرتے, اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا اور جو اللہ کے اسماء و صفات ہیں تو تسبیح فرماتے. تو یہ طریقہ جو ہے آپ انٹریکشن کرتے ہیں قرآن مجید کے ساتھ, انٹریکٹ ہو جاتے ہیں, آپ کو ایک ہی چیز سمجھ آ جاتی ہے, اور اللہ ایسا دل لگ جاتا ہے پھر اور ایسا مزہ آتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہ سب کس لیے؟ تیاری کے لیے. کس چیز کی تیاری کے لیے؟ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. ثم ذکر الحکمت, شیخ صاحب فرماتے ہیں فی امر بقیام اللیل, اللہ تعالیٰ حکمت بیان بھی فرمائی ہے. اب اس رات کے وقت قرآن کی تلاوت نماز میں اس کی حکمت بھی ہے. کیا حکمت ہے؟ اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ, یعنی سو کے رات کو, سو کے اٹھنے کے بعد نماز پڑھنا, ناشئت اللیل, اور رات کے وقت عبادت کرنا. یہ اشد وطن اقوى مقیلا, اشد وطن یعنی نفس کی تربیت کے لیے بہت سخت ہے, مشکل ہے. وطن یعنی دبانا یا رون رہا کسی چیز کو, اشد وطن سخت اس اعتبار سے, اقوى مقیلا, اور یعنی قول بھی جو ہے زیادہ سیدھا اور قائم ہو سکتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اقرب الى تحصيل مقصود القرآن, یعنی یہ معاملہ جو ہے رات کے وقت اس سختی کو برداشت کر کے اٹھنا, بہت سارے مشکلیں ہیں, سب مشکلات سے آپ آگے چلے جاتے ہیں پیچھے, ان کو پیچھے کر کے اس بڑے عبادت منسلک ہو جاتے ہیں, تو اس سے جو مقصود قرآن مجید آپ حاصل کر لیتے ہیں, قریب ہے کہ آپ جو مقصد قرآن مجید کا وہ آپ حاصل کر لیں. یہ تواتر القرآن, کیونکہ اس وقت جمع ہو جاتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت پر, القلب واللسان, زبان پہ آپ تلاوت تو کر رہے ہیں, ترتیل کر رہے ہیں, اور دل بھی جڑ جاتا ہے, القلب واللسان وتقل الشواغل, اور جو اور مشغل وہ کم ہو جاتے ہیں, ويفهم ما يقول, اور جو کہہ رہا وہ سمجھ بھی رہا ہوتا ہے, واستقيم له امره, اور اس کا معاملہ سیدھا ہو جاتا, درست ہو جاتا ہے. مقصد کیا قرآن مجید کا؟ آپ قرآن کے پڑھیں, اس کو سمجھیں, عمل کریں, اور ثابت قدم رہیں استقامت پر, یہ مقصد ہے کہ نہیں؟ تو اس مقصد کو حاصل کرنا تہجد کی نماز میں بہترین موقع ہے. سبحان اللہ. وهذا بخلاف النهار, شیخ صاحب فرماتے ہیں دن کے برخلاف. فإنه لا يحصل به هذا المقصود, یہ مقصد دن میں حاصل نہیں ہوتا. وہ کیوں؟ ان لك في النهار سبحا طويلا, بے شک آپ کے لیے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دن میں بہت سارے مصروفیات و مشغولیات ہیں, طویل انسان کے مشغلے ہوتے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دن دعوت میں گزرتا, وہ بھی عبادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول, فعل, حرکات, سکنات, خاموشی بھی, یعنی خاموشی بھی دین ہے. سبحان اللہ, جو دین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھنا, ہم کہتے ہیں کہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنے کا طریقہ کیا تھا, بیٹھنے کا طریقہ کیا تھا, لیٹنے کا طریقہ کیا تھا, ہم تأسی کرتے ہیں. ہمارا قدوہ حسن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اب بہت سارے مصروفیات بھی تھیں, اب نو بیویاں ہیں, نو گھر ہیں, ان کو بھی سنبھالنا ہے, اور پھر رشتہ دار بھی ہیں, صلہ رحمی بھی کرنی ہے, پھر دو صحباب بھی ہیں, پھر دعوت بھی ہے, پھر کام بھی ہے, یہ سارے چیزیں مشغل ہیں نا پورے دن میں, جبکہ رات کو ایسا نہیں ہوتا. ان سب سے انسان دور ہو جاتا ہے اور انسان رب کے ساتھ یکسو ہو جاتا ہے اور عبادت کرتا ہے, مصروف ہو جاتا ہے. شخص فرماتے ہیں اے تردد فی حوائجک و معاشک, آپ تردد اور مشغول ہو جاتے ہیں اپنے حاجتیں اور معاش کے اعتبار سے, یوجب اشتغال قلب, جس میں دل بھی منشغل ہو جاتا ہے ان معاملات میں, وعدم تفرغ للتفرغ التام, اور مکمل فراغت جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتی. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وذکر اسم ربک, اسم ربک جو ہے, اور یاد کر اللہ تعالیٰ اپنے رب کا نام, یعنی رب کا نام لے کے معاملہ آگے لے کے چلنا ہے. اور یہاں پہ اسم جو ہے مفرد ہے, اور ربک مضاف مضاف عموم کے لیے ہے, یعنی شامل لانواع الذکر کلیہا, جتنے بھی ذکر ہیں اس سب کا جو ذکر ہے, چاہے قول سے ہو, چاہے زبان سے ہو, چاہے عمل سے, جیسے جو بھی اذکار ہیں, چاہے مطلق ہو یا مقید ہو, سب اذکار اس میں شامل ہیں اس جملے میں. وتبت الیہ تبتیلا, ان قطع الی اللہ تعالی, منقطع ہو جائے اور دنیا سے دور ہو کر اپنے رب کا نام لے کر یہ معاملہ طے کریں. فإن انقطاع الی اللہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تبتل سے, والانابۃ الیہ, اور رجوع کرنے سے, انابت سے, والانفصال بالقلب عند الخلائق, تو مخلوقات سے دل کو الگ کر لینا ہے, والاتصاف بمحبۃ اللہ, اللہ تعالیٰ کی محبت سے دل کو متصف کر لینا ہے, وکل ما یقرب الیہ ودو من رضاہ, اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ قریب کر دیتی ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف امادہ کر دیتی ہے, وہ سب چیزیں دل میں آسانی سے بس جاتی ہیں. وذکر اسم ربک وتبت الیہ تبتیلا, رب المشرق والمغرب, شیخ صفر هذا, وهذا اسم جنس يشمل المشارق والمغارب كلها, مشرق مغرب اسم جنس ہے جس میں سب مشارق والمغارب شامل ہیں. فهو تعالى رب المشارق والمغارب, اللہ تعالی جو ہے مشارق والمغارب کا رب ہے. وما يكون فيها من الانوار, وجو کچھ میں روشنوں میں سے چیزیں ہوتی ہیں, وما هي مصلحته له في العالم العلوي السفلي, جو مصلحت ہے آسمانوں پر یا زمین پر, عالم علوي سفلی, فهو رب كل شيء وخالقه ومدبره, اللہ تعالی ہر چیز کا خالق ہے, اور اللہ تعالی ہر چیز کا رب ہے, خالق ہے اور تدبیر کرنے والا ہے. لا الہ الا هو, الا معبود الا وجه الاعلى, اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. الذي يستحق ان يخص بالمحبه والتعظيم, جو حق رکھتے ہیں کہ خصوصی محبت اور تعظیم کی جائے, والاجلال والتكريم, اور اجلال اور تکریم کیا جائے اللہ تعالیٰ کے, اور جو بلند مقامات ہیں تعظیم کے وہ دیے جائے اللہ تعالیٰ کو. ولہذا قال, اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, فاتخذه وکیلا, اے حافظا مدبر الامور کلیہا, اللہ تعالیٰ کو جو رب المشارق والمغارب ہیں اپنا وکیل اور بہترین کارساز, حفاظت کرنے والا اور آپ کے تمام امور کی تدبیر کرنے والا بنا لیں. شخص فرمان شیخ عبد الرحمٰن الناصری رحمہ اللہ, فلما امره الله بالصلاة خصوصا وبالذكر عموما, جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے اللہ تعالیٰ کے پیار پہ اپنے پیار پہ وسلم کو نماز کا خصوصی طور پہ اور ذکر کا عمومی طور پہ, شروع میں نماز قم اللیل, پھر وذکر اسم ربک, وذکر فعل امر, قم افعال امر ہے, یہ نماز خصوصی طور پہ صلاۃ اللیل کا ذکر ہے, اور ذکر کو اسم ربک مفرد مضاف ہے عمومی طور پر, خصوص بھی ہے تخصیص اور عمومی طور پر دونوں کو شامل کر دیا. وَذَلِكَ يَحْصُلُ الْعَبْدِ مَلَكَةٌ قَوِيَّةٌ, اور ان چیزوں سے بندے کے لیے ایک بڑا طاقتور ایک ملکہ بن جاتا ہے. فِي تَحْمِلِ الْأَثْقَالِ وَفِعْلِ الثَّقِيلِ مِنَ الْأَعْمَالِ, کہ جو بھی ذمہ داریاں ہیں, جو بھی بوجھ ہیں, وہ اٹھانا آسان ہو جاتا ہے, اور جو بھی مشکل کام ہیں یا بھاری کام ہیں وہ بھی آسان ہو جاتے ہیں. امرہ بالصبر, پھر صبر کا حکم دیا کہ اب صبر کرنا پڑے گا ان معاملات پہ. علما یقول فیہ المعاندون لہ ویسبونہ, اور یہ تو معاملہ آسان ہو گیا صلاۃ اللیل سے اور ذکر سے, تو ایک طرف جو یہ ذمہ داری تھی اور اس کا بوجھ تھا وہ ہلکا پڑ گیا, لیکن اب لوگ بھی برا بھلا کہیں گے, دشمن بھی مخالفت کریں گے, تو اس پر کیا کرنا ہے؟ اس پر صبر سے کام لینا ہے, صبر کرنا ہے. وہ سبون مجا ابھی, اور برا بھلا کہیں گے گالے نے جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم لے کر, یعنی وحی پر بھی طعن کریں گے. وہ يَمْضِي عَلَى أَمْرِ اللَّهِ, اور جو اللہ نے حکم دیا ہے اس پر چلتے رہیں. لا يَصُدَّهُ عَنْهُ صَادٌ وَلَا يُرُدَّ عَنْهُ وَلَا يُرُدَّهُ رَادٌ, نہ تو روکنے والا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک سکے اور نہ ہی منع کرنے والا کوئی منع کر سکے. ون حجر حجر جمیلا, اور اسے حجر کرے حجر جمیل مخالفین سے. سبحان اللہ, اہل کفر ہیں, اہل شرک ہیں, برا بلا کہتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, طعن کرتے ہیں وحی پر. اللہ تعالیٰ کے پیار پہ مثلاً کو کبھی جادوگر کہتے ہیں, کبھی کاہن کہتے ہیں, کبھی شاعر کہتے ہیں, مختلف گالیاں دیتے ہیں, گستاخی کرتے ہیں. صبر کرنا ہے اور حجر جمیل کرنا ہے, دوری اختیار کرنی ہے لیکن خوبصورت طریقے سے دشمنوں کے ساتھ. سبحان اللہ, شاہ صفر تو وہ الحجر حيث اقتضى المصلحة الهجر الذي لا أذية فيه فيقابلهم بالهجر والإعراض عنهم وعن أقوالهم التي تؤذيه وأمره بجدال بالتي أحسن. جب حجر کرنا, حجر جمیل کیا ہوتا ہے؟ جہاں پر حج کرنا, حجر کرنا, ان سے دوری اختیار کرنا مناسب ہے, دوری اختیار کریں. اگر اذیت اس حجر کرنے سے زیادہ ہو جاتی ہے پھر حجر نہ کریں. تو حجر جمیل کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت طریقے سے جس میں منفعت ہے, جس میں فائدہ ہے اس سے کام لیں. اور پتہ یہ سورت جو ہے مکی سورت ہے, اور اس وقت کافی معاملات جو تھے یعنی مشکل وقت تھا اہل ایمان کے لیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کعبے کے قریب نماز پڑھتے تھے, یعنی برا بلا کہا جاتا تھا, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ بھی اٹھایا گیا, منع بھی کیا گیا, وہ شدید تکلیف پہنچے ہیں صحابہ کو, تو کسی صحابی نے ہاتھ نہیں اٹھایا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے بہادر ہیں اس دنیا میں, ہمارے ایمان سب سے بڑے بہادر ہیں. واللہ بہادر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہاتھ اٹھے بدلہ لے لیں, یہ بہادری تھوڑی ہوتی ہے. بہادر کس چیز کو کہتے ہیں؟ کہ آپ نے رب کے حکم کے مطابق عمل کرنا ہے. بہادر شخص کون ہے؟ وہ جو بدلے لینے کی طاقت رکھتا ہے, یا وہ جو طاقت کے ہوتے ہوئے بھی جس پہ حکم دے اس پہ عمل کرتا ہے اور صبر کرتا رہتا ہے. سبحان اللہ, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور حکم دیا جدال بھی رہتے احسن, اور اگر بات کرنی ہے مخالفین سے تو احسن طریقے سے جدال اور بات کرنی ہے. حجر جمیل کرنا ہے, جدال بلتی احسن کرنا ہے, دیکھیں خوبصورتی اور حسن اور جمال کے الفاظ ہیں دشمنوں کے ساتھ بھی. سبحان اللہ, وذرنی والمکذبین, اچھا جو جھٹلاتے ہیں ان کا معاملہ پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وذرنی والمکذبین, یہ میرا مجھے میرے لیے چھوڑ دیں جھٹلانے والوں کو, میں جانوں اور وہ جانے. اترکنی وإیاہم فسنتقم منہم, میں ان سے انتقام میں لوں گا. وإن أمهلتم فلا أهملهم, اگر میں ان کو مہلت دیتا ہوں چھوڑتا نہیں ہوں. امحال اور اہمال ملتے جلتے لفظ ہیں. امحلتہم یعنی مہلت دی ہے, اور اہملہم چھوڑ دینا ہے. اگر مہلت دیتا ہوں تو چھوڑوں گا, جیسے حدیث میں کیا ہے, اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے اسے چھوڑتا نہیں ہے. پھر وقوله اولی النعمۃ ای اصحاب النعمۃ والغنا, اولی النعمۃ وذر والمکذبین اولی النعمۃ, یہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ حجر جمیل کرتے رہیں, آپ کا یہ کام ہے. ان کا جو معاملہ ہے آپ کے ساتھ, جو گستاخی کرتے ہیں, جو نافرمانی کرتے ہیں, جو دشمنی کرتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, برا بلا کہتے ہیں, اور دعوت کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں, یہ معاملہ, اس کا انتقام, اس کی سزا, اس کی پکڑ میرے ذمہ ہے. وذرنی والمکذبین اولی النعمۃ, خصوصاً وہ جو اہل مال ہیں, جو بے پرواہ ہیں, ان کو نعمتیں میں نے نازل کی. اصحاب نعمت والغنا لطغوا, جو طغیان کے شکار ہو گئے اور حد سے تجاوز کر چکے ہیں. حين وسع الله عليهم الرزق, جب اللہ تعالیٰ ان کو رزق وسیع سے نوازا ہے, وامدهم من فضله, اور اپنے فضل و کرم سے ان کو عطا فرمایا, كما قال تعالى, جس کا اللہ تعالیٰ نے دوسری صورت میں فرمایا, كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى, کہ ہرگز نہیں انسان حد سے تجاوز کر لیتا ہے, طغیانے پر اتراتا ہے, جب وہ دیکھتے ہیں وہ بے پرواہ ہو چکا ہے, اب صحت بھی ہے, عافیت بھی ہے, مال بھی ہے, دولت بھی ہے, روزگار بھی ہے, بیوی بھی ہے, بچے بھی ہیں, سواری بھی ہے, بنگلہ بھی ہے, گھر بھی ہے, تو سارے دنیا سمیٹ کے قدموں میں رکھ دی ہے, سب اس کے پاس ہے, اب بے پرواہ ہو گیا ہے. تو ایسا شخص حد سے تجاوز کر لیتا ہے, وہ نافرمانی پر اتر آتا ہے, نعوذ باللہ. تو اس کے لیے یہ معاملے کرنا, اب طغیانی کرنا اور حد سے تجاوز کرنا آسان ہو جاتا ہے. ثم توعدهم بما عندهم من العقاب, پھر اللہ تعالیٰ نے جو عقاب اور سزا اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے یہ وعید بیان فرمائی. فقال ان لدينا انكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا اليما يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. سبحان الله. اي ان عندنا انكالا, امر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, بشک ہمارے ہاں, اللہ تعالی فرماتے ہیں, انكالا وجحيما, انكالا يعني عذابا شديدا, سخت عذاب ہے, چاہے وہ تنقیل للذی لازم اس پر الذنوب, ان کے لیے یہ عذاب سخت عذاب مقرر کیا ہے جو گناہوں پر ہمیشگی اختیار کرنے والے ہیں اور گناہ کرتے رہتے ہیں. وہ جہیمن ای نار حامیتاً, اور جہنم کی آگ, توڑ پھوڑنے والی آگ جو ہے جہیم, یہ ہمارے. وہ طعام ذا غصۃ, ای ایسا کھانا جو حق میں اٹک جائے, غصہ کہتے ہیں جو اٹک جاتا ہے کھانا حق میں, اسے غصہ کہتے ہیں. اور ایسا کھانا, ایک تو آگ ہے اور شدید عذاب ہے, پھر کھانا وہ جو حق میں اٹکنے والا ہے. حق میں کیوں رک جائے گا کھانا؟ لمرارت ہی و بشاعت ہی, اتنی گندا ہوگا اور اتنی کڑوا ہوگا کہ حق سے اترے گا نہیں. وہ کراہت و طعم ہو و ریح و الخبیث المنتن, اور اس کے جو ذائقہ ہے اتنی بد اور بدبو ہوگی کہ انسان اسے نگل نہیں سکے گا, حلق میں اٹک جائے گا. وعذابا الیما, اس کے ساتھ ساتھ عذاب علیم, دردناک عذاب بھی ہے. اے موجعا مفضعا, شدید نعوذ باللہ, شدید دردناک. وذلك, یہ کب ہوگا؟ یوم ترجف الارض والجبال, جب کانپ اٹھیں گے زمین اور پہاڑ. من الہول العظیم, اس دن کی عظیم ہولناکی کی وجہ سے. وکانت الجبال, اور یہ جو سخت پہاڑ ہیں, الریاسہ, شیخ صاحب فرماتے ہیں الراسیات الصمت الصلاب, یہ جو میخوں کی طرح مضبوط جکڑے جو پہاڑ ہیں جو سخت ہے, یہ پہاڑ جو ہیں کیسے ہو جائیں گے؟ وکانت الجبال کثیبا مہیلا, یعنی مٹی کے جیسے ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں اس طریقے سے یہ جو ہیں پہاڑ ہو جائیں گے. منزل سے رب المنحل المنتثر, اس بکھری مٹی کی طرح جو ہوتی, اس طریقے سے یہ پہاڑ ہو جائیں گے. ثم انها تبص بعد ذلك, پھر یہ دھول کی طرح ہو جائیں گے. فتكون كهرباء منثور, اڑتی ہوئی دھول کی طرح پہاڑ بھی ختم ہو جائیں گے. یعنی اس دن کی ہولاکی کا ذکر ہے, ایک تو عذاب اپنی جگہ پر ہے, پھر اس دن کی ہولاکی میں پہاڑ, زمین و پہاڑ ہل جائیں گے اور پہاڑ جو ہے وہ دھول کی طرح اڑ جائیں گے. آج کے درس میں اتنا کافی, اگلے درس میں انشاءاللہ جو اگلا حصہ ہے وہاں سے شروع کریں گے, آیت نمبر 15 اور 16 سے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.